حسنین الوداع میرے حسنین الوداع،
جس دن جناب زہرا نے دنیا سے کی قضا، بیدار نین سے ہوئی کرتی ہوئی بکا، کہنے لگی کہ خواب میں دیکھا یہ ماجرا، لپٹا کے میرے بابا نے سینے سے یہ کہا، مرنے کے بعد میرے جو تجھ پر ستم ہوا، تیری مصیبتوں کا زمانہ گزر گیا، دے گا جزائے خیر تجھے راب دو سرا، خلد مری سے لینے تجھے خود میں۔
حضرت علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم۔
ایک سورہ فاتحہ تمام حاضرین اپنے مرحومین کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے، بالاخص علماء عرفاء فقہا شہداء اور ان تمام شہداء میں خاص کر شہید عزیز شہید سبط جعفر جو حال ہی میں شہید ہوئے، ان سب کے ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔
الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على
محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اللهم صل على
محمد و آل محمد و آل محمد۔ اعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه،
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
درود بھیجو محمد و آل
محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔
پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں سے، ان کے ماننے والوں سے قرار دیا ہے۔ رسول اللہ کی صاحبزادی کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس ہے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ انشاءاللہ میدان حشر میں سائے سیدہ نصیب فرمائے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے. خدا تعالیٰ اس دنیا اور اس دنیا میں ہمیں ان کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، فرزند زہرا کے ظہور کے لیے، ان کی جلد تشریف آوری کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے دین کی تمام تعلیمات کے پیچھے جو اہم ترین پیغام رکھا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں تربیت کرے، بہتری حاصل کرے، اپنے آپ کو تہذیب نفس کے ذریعے سے، کمال کے ذریعے خدا تعالیٰ کی بندگی میں آگے بڑھائے. خدا تعالیٰ کا مجموعی ہدف یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جانوروں کی سی زندگی نہ گزاریں، انسان کی طرح ذمہ دار زندگی گزارتے ہوئے ایک خاص کمال کو حاصل کریں. اس اعتبار سے دین میں جو کچھ بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہے. دین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی ہدف نہیں ہے. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، بے مقصد رکھ دی گئی ہے. اگر دین کوئی چھوٹا سا بھی مستحب بتائے گا اس کے پیچھے بھی یا کوئی ایسی حکمت ہوگی جو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی یا کوئی ایسی حکمت ہوگی جو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہو. مثلاً خدا تعالیٰ نے اگر فجر کی نماز کو دو رکعت رکھا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ تین رکعت کیوں نہیں رکھا ہے، چار رکعت کیوں نہیں رکھی. اگر کوئی کہے کہ فجر کی نماز خدا تعالیٰ نے دو رکعت اس لیے رکھی ہے کہ صبح کو جب اٹھے انسان تو جلدی اٹھ کے سو جائے، تو نماز شب کو گیارہ رکعت کیوں رکھا ہے پھر، جو اس کے ساتھ مستحب قرار پاتی ہے کہ گیارہ رکعت نماز انسان نماز شب پڑھے. تو اگر جلدی سلانا تھا تو اتنا لمبا جگائے کیوں تھا پھر پہلے. اگر کہو کہ نہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے صبح کو زیادہ عبادت کریں، تو پھر نماز فجر واجب دو رکعت کیوں رکھی، اس کو بھی چار رکعت رکھ لیتا خدا. ہم بہت واضح جواب نہیں لے پائیں گے کہ خدا نے دو رکعت ہی کیوں رکھی، تین رکعت رکھ لیتا، بیچ کا حصہ ہے، نہ بہت زیادہ جگائے گا نہ بہت زیادہ تھکائے گا. نہیں، دو رکعت رکھی ہے خدا تعالیٰ، اس کا راز خدا جانتا ہے. ماہ رمضان کے روزے 29 دن یا 30 دن کیوں ہیں، 25 دن ہوتے تو کیا ہو جاتا، 26 دن ہو جاتے تو کیا ہو جاتا، ہمیں نہیں معلوم مصلحت کیا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. جو کبھی سمجھ میں آ جائے گی تو سمجھ گئے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہم رکھیں گے اس معاملے میں کہ شاید کبھی سمجھ میں آئے گی. چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ اصل موضوع نہیں ہے. ہمارے پاس مکروہ ہے اسلام کے اندر کے ٹوٹے ہوئے پیالے میں، اس زمانے میں پیالے ہوتے تھے، برتن، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا مکروہ ہے، کریک ہوئے ہوئے برتن کے اندر، کہ جس برتن میں ایک کریک پڑا ہوا ہے اس میں کھانا کھانا مکروہ ہے. اب اس زمانے میں جب اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ کریک ہوئے ہوئے برتن میں کھانا کھانا مکروہ ہے، تو شاید کسی نے پوچھا یا نہیں پوچھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جہاں پہ کریک ہوتا ہے برتن، اس میں شیطان چھپ جاتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ابھی بھی نہیں معلوم آخری جو سمجھ میں آئے صحیح سمجھ میں آیا، اس سے بہتر بھی سمجھ میں آئے گا. ابھی جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس شیطان کا مطلب وہ بغیر دیکھے، شیطان کا ایک مطلب ہوتا ہے جو نظر نہیں آتے، وہ نظر نہ آنے والے جراثیم ہیں جو اس کریک کے اندر پھنس جاتے ہیں، چاہے آپ کتنی اچھی طریقے سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو. شاید اللہ کے رسول نے اس سے بچنے کے لیے کہا ہو، ہمیں نہیں معلوم. اب تک یہ سمجھ میں آیا ہے، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، نماز آیات پڑھو. نہیں معلوم تھے لوگوں کو کیا مطلب کیا ہے اس کا. ہمارے پاس مشہور روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے فرزند کا انتقال ہوا، اسی وقت چاند گرہن ہوا یا سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ چاند یا سورج ان کے فرزند کے انتقال میں گریہ کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کا غم بہت بڑا ہے لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ بتائے انہوں نے کہا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اگر نہ بتاتے تو 1400 سال کے بعد لوگ کہتے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ تعالیٰ غلط بیانی کر دی، نعوذ باللہ تعالیٰ. ہمیں دین کی کچھ مصلحتیں پتہ ہیں، کچھ نہیں پتہ، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہیں. تو دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی مصلحت نہ ہو. اگر اتنا یقین ہے کہ کوئی مستحب بھی بغیر مصلحت کے نہیں ہوگا، تو پھر ایک بات سوچیے گا، یہ جو ہم سے بار بار کہا گیا ہے معصومین کا ذکر کرو، شہادت کی مجلس کرو، ولادت کی مناسبت سے جشن کرو، اس کی کیا مصلحت ہے؟ کیوں کہا گیا؟ فائدہ ہمیں کیا ہوگا اس بات کو سوچنے کا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کام کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مسئلہ جو بہت سادہ آسان ترین مسئلہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خدا متعال چاہتا ہے ان شخصیتوں کے دشمنوں کے مقابلے میں جو ان کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے تھے دنیا میں کچھ قومیں ہوں جو ان کے ذکر کو بلند کر رہی ہوں. اللہ کی دین کو معلوم ہے، خدا متعال کو معلوم ہے کہ جب وہ دین بھیجے گا تو اس کے مقابلے میں دشمن بھی آئیں گے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم جب کبھی کسی قوم کے درمیان ڈرانے والا بھیجتے ہیں تو اس کے ظالم و جابر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. خدا متعال کو پتہ ہے کہ میں نے انبیاء بھیجے ہیں، ان کے مقابلے میں ظالم و جابر آئے ہیں. اس کو پتہ ہے میں انبیاء کو بھیج رہا ہوں، آئمہ کو بھیج رہا ہوں، ان کے مقابلے میں ظالم و جابر آتے رہیں گے. ہر دور میں ان ظالموں و جابروں کے سامنے جو راستے ہوں گے ان میں سے ایک راستہ یہ ہوگا کہ ان کا ذکر ہی ختم کر دو. اگر جسم کے اعتبار سے موجود ہیں تو جسم کو ختم کر دو، انہیں شہید کر دو، اور اگر جسم موجود نہیں ہے ذکر موجود ہے تو ذکر ختم کر دو، ذکر کو منحرف کر دو، مصنوعی قیادت اسلام کے اندر ایجاد کر دو. ظالموں کا کام یہی ہے، بنی امیہ نے ہمیشہ یہی کیا. ان دشمنوں کے مقابلے میں جن کا کام یہ تھا کہ اللہ کے نمائندوں کے ذکر کو ختم کر دیں، اللہ نے کسی قوم کو ذمہ دار قرار دیا کہ اس کے نمائندوں کے ذکر کو بلند کریں. اور جب کبھی آپ اہل بیت کا ذکر بلند کریں گے اور کوئی آپ سے دشمنی کرے تو قطعاً سمجھ جائیے گا کہیں نہ کہیں اس کا تعلق اس گروہ سے بن جائے. ورنہ آپ خود تصور کریں، گرچہ ان دو کو ملانا کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن صرف تشبیہ کی خاطر بعض اوقات انسان سونے اور سورج کو بھی ملانے کی کوشش کرتا ہے، زمین اور آسمان کو بھی ملانے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آج پاکستان کے اندر کوئی بہت اچھا سوشل ورک کرتا ہے اور میں اس کی تعریف کروں تو اس کی کوئی دشمنی کیوں کرے گا؟ بھائی مثلا ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، غریبوں تک پہنچتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لاوارثوں کا خیال کرتا ہے، جنازے دفنا دیتا ہے، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا دے دیتا ہے، جو برہنہ ان کو لباس دیتا ہے. اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اور میں کہوں یہ اچھا کر رہا ہے تو کوئی میری دشمنی کرے گا؟ اس پہ نہیں کرنا چاہیے. اچھے کام کی میں تعریف کروں تو کوئی کیوں مجھ سے دشمنی کر رہا ہے؟ اب آپ تصور کریں جس سیدہ کے در سے کوئی مانگنے والا واپس نہیں گیا اس کے ذکر پہ کوئی دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ جس نواسے رسول کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ بٹھا کے چلتے تھے اگر میں اس کا تذکرہ کروں کوئی مجھ سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ اصولاً دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا اپنا کوئی کام بیچ میں پھنسا ہوا ہے، اس کی اپنی کوئی مصلحت بیچ میں آئی ہوئی ہے. مصلحت کیا بیچ میں آئی ہوئی ہے؟ یہ اسلام میں ایک اور لیڈرشپ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ خدا متعال نے ہمیں پابند کیا کہ نہیں تم اصلی لیڈرشپ کا تذکرہ کرو، اصلی رہنماؤں کا تذکرہ کرو. اس کے ذریعے کیا حاصل ہوگا؟ اسلام منحرف ہونے سے محفوظ رہے گا، اسلام سیدھے راستے کے اوپر باقی رہے گا. ایک ہدف یہ ہے خدا متعال کا، انتہائی اہم ہدف. ایک اور ہدف ہے جو ہم خود ہمارے لیے ہے. بعض اوقات ہم لوگ ذکر کرنے والے اس ہدف کو پورا کرتے ہیں کہ اہل بیت کی رہنمائی، ان کی لیڈرشپ، اس کا تذکرہ ہو، دوسرے ہدف کو بھول جاتے ہیں. دوسرا ہدف کیا ہے؟ دوسرا ہدف یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ان کا کردار واضح ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان کو اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے. میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام کتنا ضروری ہے. یعنی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی واقعے کو سمجھنا ہو تو یہ سوچیں یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں معمولاً مثال میں عرض کرتا ہوں، کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کربلا کے واقعے کے نتائج کیا تھے؟ یزید تو نہیں ہٹا، بنی امیہ کی حکومت بھی نہیں گئی، اہل بیت کو حاکمیت بھی نہیں ملی، تو یزید سے مقابلہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مت سوچو کہ فائدہ کیا ہوا، یہ سوچو اگر کربلا نہ ہوتی تو تم یزید کے خادم ہوتے ابھی. کربلا نے تم کو بچا لیا. بعض اوقات آپ کو اور مجھے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سوچیں اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اب میں سیناریو اسی طرح بناتا ہوں, اگر ذکر اہل بیت نہ ہو رہا ہوتا تو کیا ہو رہا ہوتا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, بی بی کی شہادت کی مناسبت سے پوری دنیا کے اندر لوگ سید الشہداء کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل, ان کے مصائب کو بیان کرتے ہیں مجالس کے اندر. اگر یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اگر یہ سب نہ ہوتا تو پھر صرف ایک کام ہوتا. جتنے بھی بات کے آنے والے اس دور کے مسلمان تاریخ کو دیکھتے وہ صرف حکام کو دیکھتے, صرف حاکموں کو دیکھتے. حاکم کون تھے, پھر ان حاکموں کے ذریعے سے دین کو پہچاننے کی کوشش کرتے تو جا کر دیکھتے تاریخ اسلام میں ایک حاکم یزید نام کر کے بھی رہا ہے. وہ دیکھتے تاریخ اسلام کے اندر سلیمان بن عبد الملک, حشام بن عبد الملک اور ان کے جیسے نہیں معلوم کون کون سے فاسق و فاجر حاکم رہے, ان سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرتے اور اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتے کہ اے مسلمانوں تمہارا خلیفہ ایسا رہا ہے کہ جو شراب پینے کا موڈ آتا تھا تو تالاب میں کود جایا کرتا تھا. تم شراب منع کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے خلفاء ایسے رہے جن کے ہزاروں ہزاروں خواتین پر مشتمل حرم سرا تھے, تمہارا کردار کیسا ہے؟ اگر یہ ذکر اہل بیت نہ ہوتا تو دین اسلام کے نام پر یہ بچتا. خدا تعالیٰ نے قوم کو معمور کیا نہیں تم ذکر اہل بیت کرو, ان کا ذکر کرو جو حاکم نہیں تھے سیاست کے, دلوں کے حاکم تھے, ذہنوں کے حاکم تھے, ان کا تذکرہ کرو. ان کا تذکرہ کرو جن کے سارے ظالم مقابلہ کرتے ہیں کہ ذکر نہ ہو تم ان کا ذکر کرتے رہو. کیوں ذکر کرو؟ تاکہ اصلی کردار سامنے آئے, اصلی کردار سامنے آئے. اب ہم لوگ مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن وہ جو کردار سیکھنے کا عمل تھا اس میں کچھ کوتاہی ہم سے ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسلام کی صحیح لیڈرشپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اسلام کی لیڈرشپ ان حکام کے ہاتھ میں نہیں تھی کہ جو بعضن دنیا کے بدترین جرائم کے مرتکب ہو رہے تھے. لیڈرشپ, اصلی لیڈرشپ اہل بیت کے ہاتھ میں تھی. ہم نے مسلمان کا کردار پیش کیا کہ صحیح مسلمان کا کردار وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار ہے, نہ ان فاسق و فاجر حکام کا. لیکن ایک مشکل ہم سے رہ گئی ہے, شاید کچھ کمی رہ گئی ہے کہ جو ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھا اس سیکھنے میں ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. یعنی اب ہمارے سامنے دو طریقے تھے. ایک طریقہ یہ جیسے ابھی ہم کام کر رہے ہیں, ہم جمع ہوئے, ہم نے اہل بیت کا ذکر کیا, لوگوں کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کردار کو پیش کیا مجالس کے ذریعے سے, محافل کے ذریعے سے, اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ صحیح لیڈرشپ ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اس کے پیچھے ایک اور مرحلہ تھا, اس مرحلے میں ہم کوتا رہ گئے, کم رہ گئے. وہ مرحلہ کیا تھا؟ ہم خود عمل کر کے دکھاتے کہ اہل بیت کا کردار یہ کردار تھا. اب تاثیر بہت زیادہ تھی. اب تصور فرمائیے, میں چھوٹی سی مثال اسی اپارٹمنٹ کے اندر لے لیتا ہوں. فرض کریں ہم چاہتے ہیں اس اپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار واضح ہو. صاحب ایک مجلس رکھ لی آپ نے, سال میں کتنی رکھ لیں گے؟ 5 رکھ لیں گے, 10 رکھ لیں گے, 15 رکھ لیں گے. آپ نے مجلسیں رکھ لی 365 دنوں میں, 5, 10, 15 جتنی آپ رکھ سکتے تھے آپ نے رکھ لی, اور آپ نے سنا دیا کہ یہ کردار تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. البتہ یہاں رہنے والے پہلے سے جانتے ہوں گے, لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے 10-15 مجلسیں رکھ کے سنا دیا اور معاملہ ختم ہو گیا, اچھا اس کے مقابلے میں آپ کیا کر سکتے تھے؟ یہاں جو اہل بیت کے ماننے والے رہ رہے ہوتے ان کے کردار کو لوگ دیکھ کر کہتے کہ یہ ماننے والوں کا کردار ہے, تو ان کے رہنماؤں کا کردار کیا ہوگا؟ تب دین زیادہ نہیں پھیلنا تھا, تب فکر کو زیادہ آسانی سے نہیں پھیل جانا چاہیے تھا, ہمیں یہ کر لینا چاہیے تھا. الحمدللہ رب العالمین کچھ لوگ کر بھی رہے, لیکن ہمیں اس میں تھوڑا سا اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور آج کی دنیا بہت اچھی دنیا ہے, ایک اعتبار سے آج کی دنیا کو لوگ بہت برا کہتے ہیں, اس میں انٹرنیٹ ہے, اس میں برائیاں پھیل رہی ہیں, اس میں یہ ہو رہا ہے, اس میں وہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ان سب کے پیچھے ایک بہت اچھا پہلو بھی ہے. اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی اچھی بات ہے تو پہنچانے کے ذریعے آپ کے پاس موجود ہیں, پہنچائیں. بھئی پہلے آپ تصور میں بھی سوچ سکتے تھے کہ آپ یہاں پر کچھ بول رہے ہوں اور مثال کے طور پر برازیل اور کولمبیا اور چلی کے اندر بیٹھا ہوا آدمی آپ کی بات سن رہا ہوں. ایسا امکان نہیں تھا, ممکن ہی نہیں تھا. آپ کہاں سے ٹیلی ویژن سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کو کرائے پہ لیتے جو دنیا کے 200 ملکوں کے اندر آپ کی بات پہنچاتا؟ ممکن ہی نہیں تھا آپ کے لیے. اب آپ کے لیے ممکن ہے, آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس وقت بہت اچھا ہے, بہت اچھا اس اعتبار سے موقع ہے کہ آپ بات کو پہنچائیے. آپ کردار دکھانا چاہتے ہیں, اپنا کردار دکھائیے. اب چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام اور بالاخص ام الائمہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی کردار سے عرض کروں. اور کردار کے یہ وہ پہلو ہے جس سے ان کے دشمن ڈر گئے. اگر بی بی کے کردار میں نعوذ باللہ تعالی خاکم بدہن تاثیر نہ ہوتی تو کوئی دشمن نہ ڈرتا. ان کو پتا تھا اہل بیت کے کردار میں تاثیر ہے, اس لیے یزید ڈر رہا تھا. ورنہ فرمائیے اگر سید الشہداء کے نعوذ باللہ کردار کی کوئی تاثیر نہ ہوتی معاشرے کے اندر تو یزید کیوں ڈک رہا تھا؟ وہ سید الشہداء سے کہتا ٹھیک ہے آپ معاشرے کے اندر رہیے, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر کسی پوچھنے والے اور بتانے والے کو کہا تھا کہ اگر میں جانور کے بل میں بھی جاؤں گا تو یہ یزید میرے پیچھے آئے گا. کیوں؟ یزید کو پتا ہے اگر سید الشہداء خاموش بھی بیٹھے رہے ان کے کردار میں وہ اثر ہے کہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے. بی بی سیدہ کتنی دفعہ بازاروں میں گئی ہیں؟ مثلاً وہ جو دربار کے اندر تشریف لائی ہیں اس سے پہلے بہت کم کوئی روایت ہمارے پاس ایسی ہوگی کہ بی بی نے مثلاً کسی چوراہے پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر کوئی خطاب فرمایا ہو, نہیں کیا. بظاہر گھر میں تشریف فرما رہتی تھیں لیکن گھر میں رہنے والی اس معصوم ہستی کا کردار اتنا عجیب تھا کہ معاشرے میں کھڑے ہونے والے بڑے بڑوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے. ان کو پتا تھا یہ گھر میں بھی خاموش رہیں تو ہمارا کام پنپ نہیں سکے گا, ہم ہار جائیں گے ان کے مقابلے میں. اب یہ جو کردار ہے یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, یہ کیا کردار ہے. اور اس کردار کی کوئی نہ کوئی جھلک اگر میرے اور آپ کے اندر آنا شروع ہو گئی, اگر وہ 100 ہے ہم میں 2 تو آئے کم از کم, کچھ تو آئے. یعنی اگر میں بالکل آپ کا بھائی ہونے کے ناطے کہ مثلا میں بھی چاہتا ہوں اس راستے پہ کوئی محنت کروں تو میں سب سے پہلے ایک اسٹینڈرڈ بناؤں. مدد کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اصول کیا بنائے جا سکتے ہیں. شاید پیچھے تھوڑی سی جگہ کی کمی ہونے والی ہے, اس سے پہلے کہ کمی ہو اور لوگوں کو مشکل ہو آپ سے درخواست کروں گا درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. درود بھیجے محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد وآل محمد. عرض ہوا ان کی شخصیت کے اندر کچھ نکات یقیناً ایسے ملیں گے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تاثیر تھی, ہم وہ نہیں حاصل کر سکیں گے. اگر وہ 100 ہے ہم نہیں کچھ حاصل کر سکتے. میں فیصد بھی نہیں کہوں گا کہ اتنی فیصد پہ پہنچ جائیں گے ہم لوگ, نہیں. کب پہلا مرحلے میں ایک اور کام کر لیتے ہیں. ظاہر ہے جب بھی آدمی کسی ہدف کو حاصل کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے سب سے پہلے تو کم از کم طے کر لو. کم از کم کام کیا کروں؟ کم از کم کام آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, کم از کم یہ کریں فضیلتوں کو حاصل کرنے سے پہلے یہ کر لیں کہ میرے اور آپ کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو جو ان کی دشمنی میں جا رہی ہو. جو ان کے دشمنوں کے اندر نظر آتی تھی وہ ہمارے اندر نظر نہ آئے. فضیلت تو بعد میں ملے گی. ہم یہ سوچیں کس چیز کو وہ کہتے تھے یہ ہمارے دشمنوں کا ہے یہ ہمارا نہیں ہے, وہ ہمارے اندر نہ ہو کم از کم. کیوں؟ کل ہمیں ان کی شفاعت بھی چاہیے. شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ چلنا. شفیع اس کو ہم کہتے ہیں, ساتھ چلنے والے کو, ساتھ دینے والے کو. اگر ساتھ چلنا ہے ان کا ساتھ لینا ہے تو کم سے کم دشمنوں کی خاصیت تو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے.
اگر ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو دشمنوں کی خاصیت تو نہ ہو کم از کم، تو آپ پر میں کیا کریں، اپنے کردار کا تھوڑا سا جائزہ لیں. اچھا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کچھ نہ کچھ کریں، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بغیر کیے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. بھائی ایک آدمی کو اگر ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلنا ہے تو کرکٹ تو کھیلنا پڑے گا نا، محنت تو کرنی پڑے گی. کسی کو نوبل پرائز لینا ہے بغیر محنت کے مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. کسی کو اولمپکس کھیلنے ہیں بغیر محنت کے پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا، محنت کرنی پڑے گی. آپ کو اور مجھے اہل بیت کی شفاعت چاہیے میدان حشر میں. کتنے عرب انسان ہوں گے وہاں پر؟ نہیں معلوم. اتنے عرب انسانوں میں میں کہہ رہا ہوں مجھے ان کی شفاعت مل جائے، بغیر محنت کی ہو جائے گی؟ آپ فرض فرمائیے مثلا پوری دنیا کا ایک بادشاہ سوچ لیتے ہیں، دنیا میں اس وقت 7 ارب لوگ ہوں مثلا، 7 ارب انسان ہوں ان کا ایک بادشاہ سوچ لیتے ہیں، میدان حشر میں 7 ارب سے زیادہ ہوں گے. ہمارے تو اس وقت کرنٹلی 7 بلین لوگ ہیں نا، وہاں تو پوری انسانیت جمع ہوگی. ابھی سوچ لیتے ہیں 7 ارب انسان ہیں ان کا ایک بادشاہ ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہو بادشاہ میری سفارش کرے، بغیر محنت کی ہو جائے گا؟ یہاں تو کسی وزیر کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھینچوانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے دنیا کے اندر. میدان حشر میں اہل بیت کی شفاعت چاہیے، محنت نہیں کرنی ہے، بغیر محنت کی کیسے ہو سکتا ہے؟ محنت کرنی پڑے گی. کم از محنت کس میں کرنی ہے؟ محنت دولت کمانے پہ نہیں کرنی ہے، وہ بھی کسی ہدف سے اچھا ہے، برا نہیں ہے. سب سے پہلی محنت اپنے کردار پہ کرنی ہے. ان کے نزدیک ہم سب کو معلوم ہے، میرے خیال میں یہاں کسی کو بھی شبہ نہیں ہے، ان کے نزدیک جو دنیا کی سب سے اہم چیز ہے وہ انسان کا کردار ہے. اس سے کم پہ قبول نہیں کرتے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے. کردار چاہیے. کردار کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنا لیں. منیمم اسٹینڈرڈ کیا کریں؟ اپنی عادتوں کو دیکھیں اور کہیں یہ عادت اہل بیت کے دشمنوں کی تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے. اب ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، ڈھونڈنا میرا کام نہیں ہے. میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں خود، میں مجھے اپنے لیے بھی خود ڈھونڈنا پڑے گا. آپ میرے لیے ڈھونڈ کے نہیں دیں گے، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو بھی اپنے لیے خود ڈھونڈنا پڑے گا. وہ کیسے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آپ کو فارغ وقت چاہیے. مجلسوں میں ایک خوبی ہوتی ہے کہ آپ مسلسل بول سکتے ہیں، اس میں ایک مشکل بھی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں دے سکتے آپ. آپ مجلس میں ہی نہیں کہہ سکتے میں 3 منٹ کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں، آپ اپنے اپنے بارے میں سوچئے، اس کے بعد بات کریں گے. نہیں، مجلس میں ہی نہیں ہو سکتا، یہ ورک شاپ میں ہو سکتا ہے، سیمینار میں بھی شاید کہیں ہو جائے، مجلس میں یہ کام نہیں ہو سکتا. مجلس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ بعد میں کیجئے گا، پھر ایک مشکل ہے، فرش اعضا سے اٹھتے ہیں ماحول ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا چاہیے؟ میں دوبارہ درود کی نورانیت سے تاثیر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی محمد و آل محمد.
پہلا کام یہ کر لیں، میرے اور آپ کے کردار کے اندر دشمنوں کی کوئی جھلک نہ آئے. اچھا اب اور پریسائز ہو جاتے ہیں، دشمنوں، ان کے دشمنوں کا کردار کیا تھا؟ ہم لوگ بہت زیادہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کا کردار بیان کرتے ہیں، لوگ اپنے ذہن میں سوچتے رہتے ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں ایک اور کام کرتے ہیں، دشمنوں کو بیان کر دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا تو تمہارے بس میں ہے نا. چلو ٹھیک ہے، ان کے کردار کو لانا بس میں نہیں ہے، لیکن کم سے کم دشمنوں سے تو دور رہنا ضروری ہے. یہ جو میں اور آپ زیارت عاشورہ میں بار بار کہتے ہیں اللہم الان اول دال من دلم حق محمد و آل محمد، اس کا ایک سبب یہی ہے، خدایا سب کو اپنی رحمت سے دور کر دے جنہوں نے اول سے آخر تک اہل بیت پہ ظلم کیا. جس نے بھی غلط کردار اختیار کیا اس نے اول سے آخر جہاں کہیں بھی اہل بیت پہ ظلم کیا ہے. جس نے سچ کے مقابلے میں جھوٹ کو لیا ہے اس نے اہل بیت پہ ظلم نہیں کیا، جو سچائی کے رہنما تھے وہ سچائی کے رہنما تھے، اس نے جھوٹ لے لیا، ظلم نہیں کیا اس نے، ایک معنی میں اس نے بھی ظلم کیا. ہم کہہ رہے ہیں خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ چیلنج ہم لوگوں کے لیے آتا ہے کہ تم کہیں اس کیٹیگری میں نہ چلے جانا. اب میں کیا کرتا ہوں، اہل بیت کے دشمنوں کے کردار میں سے ایک دو چیزیں بہت سادہ سادہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نمبر ایک، بنیادی ترین خرابی جو اہل بیت کے دشمنوں کے اندر پائی جاتی ہے،
اہل بیت اس کے بالکل مقابلے میں قرار پاتے ہیں. ان کے دشمنوں کے اندر یہ سر فہرست اور اہل بیت کے اندر بالکل نہیں ہے. ان کے دشمن نفس پرست ہیں, ہر معاملے میں بدترین نفس پرستی اہل بیت کے دشمنوں کے اندر ہے. آپ کو اور مجھے اگر اہل بیت کے راستے پر چلنا ہے, پہلا کام, اصولی ترین کام یہ ہے, نفس پرستی سے بچنا ہے. اب اس کے مزداق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اصول یہ بنا دیں, نفس پرستی سے بچنا ہے. اچھا, نفس پرستی سے بچنے کا مطلب کیا ہے, اس کے مزداق کیا کہیں, اس کی نشانیاں کیا کہیں, دو تین جملے سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
البتہ یہ جو میں کہتا ہوں دو تین جملے, کوئی دو جملے کاؤنٹ نہ کرنے لگے کہ دو ہو گئے تین ہو گئے, نہیں, دو تین جملے محاورتن ہے, یعنی کہ کئی جملے کہوں گا محاورتن یہ ہے. نفس پرستی کسے کہتے ہیں؟ جو دشمنوں کی صفت تھی اہل بیت کی صفت کیا تھی؟ نفس پرستی کی مخالفت. نفس پرستی کسے کہتے ہیں؟ بلا دلیل, بلا دلیل, کوئی دلیل نہیں ہے, کسی چیز کو یوں ہی پسند کرنا, کوئی دلیل نہیں ہے, بس یوں ہی پسند کر رہا ہوں, بلکہ دلیل عقل سے اس کے خلاف جا رہی ہے. سادہ ترین مثال کہتا ہوں, بھئی آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں, عقل کیا کہتی ہے, کتنا کھانا کھاؤ, اتنا کھاؤ کہ جسم کو نقصان نہ پہنچے, جسم چلے, اتنا ہرگز نہ کھاؤ جس سے جسم کو نقصان پہنچے, ٹھیک ہے, اتنا ضرور کھاؤ جس سے جسم چلے. مثلا جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں, بھائی آپ کو اتنے مثلا 2500 کیلوریز, کلو کیلوریز آپ کو چاہیے, اتنا تو ضرور کھا لو کہ اتنی باڈی میں طاقت آ جائے کہ جسم چلے, اتنا کھانا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد کچھ اور تھوڑا سا اسپیئر اور آئے گا کہ اگر اتنا اور کھا لو نقصان نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور حصہ آئے گا جس میں ہوگا کہ اب اگر کھایا اب نقصان ہوگا. وہ حصہ جو کھانا ضروری ہے یہ وہ واجب حصہ ہے, یہ واجب ہے, اس کو ضرور کھائے. وہ حصہ جو بیچ کا حصہ ہے, جس کو آپ وائٹ اور بلیک کے درمیان گرے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کا تو بیچ کا حصہ ہے یہ, اس کو اگر آپ نہ کھائیں تو آپ نے نفس کا مقابلہ کیا ہے, یہ پازیٹو پوائنٹ ہے. لیکن اگر آپ نے کھا لیا تو نفس پرستی نہیں کہلائے گی, لیکن اگر وہ حصہ شروع کر دیا جس کو کھانا نقصان دہ ہے, اب کیا ہے, اب یہ 100% نفس پرستی ہے. آپ میں تین اسٹیجز میں کھڑے ہیں. نمبر ایک, پہلا اسٹیج, اتنا کھاؤ جتنا کھانا ضروری ہے, اس کو آپ ضرور کھائیں. اگر آپ نہیں کھائیں گے آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے, سوائے یہ کہ آپ نے روزہ رکھا ہو, اس کے بدلے میں خدا آپ کو اجر دے رہا ہے, یہ وہ حصہ ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جو ضروری اور غیر ضروری کے درمیان میں واقع ہو رہا ہے, جو کہہ لو نیوٹرل ہے, کھا لو گے تو نقصان نہیں ہے, نہ کھاؤ البتہ ایک فائدہ ہے. اگر آپ نے یہ حصہ کھایا آپ نفس کے مقابلے سے محروم رہ گئے, نفس کے مقابلے سے محروم رہ گئے. اب وہ حصہ شروع ہوا ہے جس کو کھانا نقصان دہ ہے, اب اگر ہاتھ لگایا اب یہ نفس پرستی ہے, اب یہ نفس پرستی ہے. دشمنوں کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے, اہل بیت کے دشمن نفس پرست ہیں. اہل بیت کون ہیں؟ وہ نفس کا مقابلہ کرنے والے ہیں. آپ اور میں دیکھنے ہم کہاں کھڑے ہیں, بس نفس پرست نہ بنو. بیچ والا حصہ بھی اگر آپ نے اٹیمپٹ کر لیا ہے آپ کا نقصان ہو گیا ہے, آپ کو کچھ فضیلتیں ملتی ہیں اگر یہ نہ کرتے, اس سے آپ محروم رہ گئے لیکن نفس پرست نہیں بنے. لیکن اگر آگے چلے گئے اب آپ نفس پرست ہو گئے ہیں, اس سے تو بچیں آپ. یہ میں نے کھانے کی مثال دی جو ہمارا اور آپ کا روزانہ کا ایشو ہے. بالکل یہی معاملہ آئے گا مال و دولت کے استعمال میں. ایک پیسے کا اتنا استعمال ہے جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے, اس سے کم کرو تو میں اور آپ کہلائیں گے کنجوس, بخیل. یہ نہ کریں, یہ منفی ہے, اہل بیت بخیل نہیں تھے, یہ مت کریں. اتنا حساب خرچ کر لیجئے تاکہ آپ بخل میں نہ جائیں, کنجوسی میں نہ جائیں. پھر ایک حصہ آئے گا جس میں کہا کہ اگر قناعت کر لو تو اتنے پہ ہی رک جاؤ, قناعت نہیں کرتے تو چلو یہ بھی خرچ کر لو. وہ بیچ کا حصہ آئے گا, وہ بھی اگر آپ نے کر لیا آپ قناعت کی سعادت سے محروم رہ گئے لیکن نقصان نہیں ہوا ہے ابھی. اب دولت کا وہ حصہ آئے گا جس کو خرچ کرنا شو بازی ہے، خود نمائی ہے، لوگوں کے اوپر پیسے کے ذریعے سے برتری جتانا ہے، یہ دشمن کی صفت ہے. اب یہ دشمن کی صفت ہے. آج جب بھی دنیا کے اندر، میں ایک اصول بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ جب بھی دنیا میں کوئی کام کرنے لگے نا جس کے اوپر کوئی عقلی دلیل نہ ہو اور آپ صرف اس لیے کر رہے ہوں کہ لوگوں کو دکھانا ہے، اب سمجھ جائے گا یہ نفس پرستی میں آ چکے ہیں، یہ دشمن کی صلاحیت ہے، یہ دشمن کی خاصیت ہے. آپ کسی کام کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. یہاں سے دشمنوں کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، یہ مت کریں. بات ہم نے شروع کی تھی اہل بیت کے کردار کو سیکھ کر عمل کرنے سے. ہم نے عرض کیا ان کے فضائل کو ہمارے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے، ہمیں ایسا بننا چاہیے ان کے فضائل کی کچھ نشانیاں ہمیں نظر آئیں. پھر میں نے عرض کیا کہ اگر وہ نہ کریں تو کم از کم کیا کریں، منیمم سے شروع کر لیں، کم سے کم سے شروع کر لیں. کم سے کم کیا ہے؟ دشمن کی خاصیت نظر نہ آئے. دشمن کی خاصیت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا دشمن کی خاصیت ہے نفس پرستی، سب نفس پرست ہے. یہ عبید اللہ ابن زیاد، زیاد ابن ابی، یہ شمر اور عمر سعد، یہ سب کے سب دنیا کے بدترین نفس پرست انسان تھے. ان نفس پرستوں نے پہلے دن یزید نہیں بننا ہوتا. اچھا، ہر نفس پرست نے یزید بننا بھی نہیں ہوتا، ہر نفس پرست تھوڑی یزید بنتا ہے. جس کو گراؤنڈ ملتا ہے وہ پرورش پا کر یزید بن جاتا ہے. ہر نفس پرست فرعون نہیں بنتا ہے. کسی کو گراؤنڈ ملتا ہے، کسی کو گراؤنڈ نہیں ملتا. بقول شہید صدر کے وہ یہ کہ اگر میرے سامنے بھی 28 ملکوں کی حکومت آتی تو شاید میں بھی مامون الرشید بن جاتا، لیکن اگر 28 ملکوں کی حکومت میرے سامنے نہیں آ رہی تو میں مامون الرشید کہاں سے بنوں گا؟ میں تو اپنے گھر کا چھوٹا سا مامون بن جاؤں گا، میں اپنے محلے کا چھوٹا سا فرعون بن جاؤں گا، میں اپنے خاندان کا فرعون بن جاؤں گا. تمہیں ملک مصر مل کر آ رہی ہے کہ تم مصر کے فرعون بنو گے. ہر کسی نے فرعون نہیں بننا ہوتا، کیونکہ اس کے اندر اتنے گرڈس ہی نہیں ہوتے کہ وہ اتنا بڑے دشمنی کے مقام پر پہنچ جائے. اتنا بڑا کام نہیں کر پائے گا وہ. اس کے لیے بھی ایک صلاحیت چاہیے، برائی کی صلاحیت چاہیے، اتنی نہیں ہے اس کے اندر. تو ابھی کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے فرعون بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یزید بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمر سعد بن جاتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ نفس پرستی مت کریں. وہ لوگ نمائش کرتے تھے، اہل بیت کے دشمن نمائش کرتے تھے، اہل بیت کے دشمن نفس پرستی بھی جاتے تھے. آپ مت کریں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اچھا، اب آپ جب یہ جائزہ لینے پر لگیں گے تو پھر ایک اور مسئلہ آئے گا آپ کے سامنے، بہت خطرناک مسئلہ. کل میں تفصیل سے عرض کر رہا تھا سبط جعفر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک مجلس منعقد ہوئی تھی، اس میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی آپ معاشرے کے اندر کسی رائج نفس پرستی سے لڑتے ہیں تو پہلے لوگ آپ کو بلا بھلا کہتے ہیں. بھئی ایک نفس پرستی ہوتی ہے جو معاشرے میں رائج نہیں ہوتی، اس سے آپ لڑیں بہت آسان ہے، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے. مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان کے بعض علاقوں میں وہ نفس پرستی رائج ہو چکی ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہمارے ماحول کے اندر یہ نفس پرستی کے لوگ، نعوذ باللہ تعالی، شراب کی طرف جائیں، یہ رائج نہیں ہے. اگر کوئی یہاں پہ کرے، کسی کو پتہ چلے، برا سمجھا جائے گا، معاشرے میں اس کی عزت ختم ہو جائے گی. کم سے کم ہمارے معاشروں کے اندر ابھی اللہ کا شکر ہے، ہمارے حلقوں کے اندر یہ چیز ابھی اتنی دور ہے. کوئی اس سے بچے تو ہم کہیں گے نفس پرستی سے لڑا ہے، تو میں کہوں گا نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے معاشرے کی بری باتوں کو سن کے ہی پیچھے چلا جائے. اب ایک مشکل وہاں پہ آتی ہے جب معاشرے میں کوئی نفس پرستی رائج ہو چکی ہوتی ہے، کوئی نفس پرستی ایسی ہے جو معاشرے کے اندر چل گئی ہے، ایک آدمی کو پتہ چل گیا یہ نفس پرستی ہے، اب وہ بیچارہ اس سے لڑنے لگتا ہے، کہتا ہے میں یہ نہیں کروں گا. جب وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، ادھر سے وہ معاشرے میں رائج ہے، تو لوگ کسے برا کہتے ہیں؟ اس کو برا کہتے ہیں جو صحیح کرنا چاہتا ہے. لوگ اسے برا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں زندگی کیسے گزرتی ہے. آپ یقین فرمائیے، اپنے طور پر مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی سبط جعفر صاحب کی ذاتی زندگی کو دیکھے تو بہت ساروں کے نزدیک وہ ان کی زندگی میں بیوقوف کہلائے ہوں گے.
کہ سبط جعفر بیوقوف ہے، نعوذ باللہ، لوگ کہتے ہوں گے یعنی یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں زندگی گزارتے کیسے، بھائی اتنے گریٹ کا آفیسر ہے، اتنا اس کے پاس مقام ہے، اتنی اس کی شہرت ہے، اتنی اس کی ویڈیوز ہیں، اتنے اس کے ڈاؤن لوڈز ہیں، اس کے بعد یہ کیسے چل رہا ہے دنیا کے اندر، ذرا دیکھو اس بیوقوف آدمی کو، اس کو پتہ ہی نہیں زندگی کیسے گزارتے ہیں، لوگ تو یہی کہیں گے نا، جو نفس پرست ہوں گے وہ کیا کہیں گے، وہ یہی کہیں گے، کیونکہ نفس پرستی رائج ہو گئی ہے، رائج نفس پرستی سے لڑنے کے لیے انبیاء کا دل چاہیے ہوتا ہے، بہت سختی پڑتی ہے، گالیاں کھانی پڑتی ہیں، آپ کم سے کم اس نفس پرستی کے نزدیک مت جائیں جو آپ کو پتہ ہے دشمنوں کی ہے، تھوڑی گالیاں کھانی پڑیں گی، مثال کے دے دوں آپ کی خدمت میں، شاید مناسبت سے اچھی نہ ہو لیکن بہت ضروری ہے، مثلا جب شادی بیاہ ہوتے ہیں تو کیا کیا مراسم ہوتے ہیں، کتنا پیسہ لگتا ہے، یہ وہ نفس پرستی ہے جو رائج ہے، رائج نفس پرستی ہے، اچھا اگر کوئی اس سے لڑے تو لوگ اس سے کیا کہیں گے، اس کو محفل کے آداب ہی نہیں آتے، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتہ داریاں ہوتی کیسے ہیں، لوگ یہی کہیں گے نا، یہ وہ مشکل کام ہے جو آپ کے سامنے ہے، اب آپ کریں، نفس پرستی سے لڑنا اس میدان میں آسان ہے جو رائج نہ ہوئی ہو، اس میدان میں اصلی مصیبت ہے جہاں نفس پرستی رائج ہو چکی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری نفس پرستیاں رائج ہو چکی ہیں، اب ان سے لڑنا آسان کام نہیں ہے، بہت مصیبت بنتی ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اب آپ کام کریں، جب آپ کیوں کریں، آپ اس لیے کریں کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ لڑتے تھے، آپ نے نہیں معلوم کتنی دفعہ سنا ہوگا اللہ کے رسول اور امیر المومنین ایسے جوتے پہنتے تھے جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹانکا ہوتا تھا، جوتا پھٹ جاتا تھا، اس زمانے میں موچی علیحدہ سے نہیں ملتے تھے، خود ہی کرنا پڑتا تھا، خود ہی جوتے ٹانکتے تھے، پھر وہ ٹوٹا ہوا جوتا خود پہن لیتے تھے، اچھا اس زمانے کی رائج نفس پرستی کیا تھی، اس زمانے کی اکڑ یہ تھی کہ جوتا اگر پھٹ گیا تو دوبارہ نہیں پہنیں گے، ختم ہو گیا معاملہ، سلا ہوا جوتا نہیں پہنیں گے، اگر جوتے کو سینہ پڑ جائے تو پھینکنا ہوگا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، کہا میں حاکم وقت ہوں لیکن یہ نفس پرستی قبول نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا، اس زمانے کی رائج نفس پرستی یہ تھی کہ جب دسترخوان بچھتا تھا تو سوشل اسٹیٹس کی مناسبت سے لوگ بیٹھتے تھے، ہائر اسٹیٹس والے ایک جگہ بیٹھتے تھے، لوور اسٹیٹس والے ایک اور جگہ بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول نے اس نفس پرستی کو قبول کیا، کہا ہرگز قبول نہیں کروں گا، اس کی مخالفت کروں گا، اپنے غلاموں کو بھی اپنے ساتھ بٹھاؤں گا، اللہ کے رسول سے لے کر تمام آئمہ تک سب نے اپنے دور کی اس رائج نفس پرستی کا مقابلہ کیا، کہا اس کا مقابلہ کریں گے، اپنے غلاموں کو علیحدہ دسترخوان پہ نہیں بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، کچھ نفس پرستیاں ایسی تھیں جن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اور مجھے بھی دیکھنا ہے کون سی نفس پرستی جس سے لڑنا چاہتے ہیں، دیکھیے جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تب میں اور آپ نظر آئیں گے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فالوورز ہیں، اگر پورا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے اور میں بھی جھوٹ بول لوں، کس بات پہ جھوٹ بولوں، ایک عجیب آرگومنٹ ہمارے یہاں رائج آرگومنٹ ہے، ایک بندہ خدا ہے وہ ایک انتہائی کرپ گروہ کو اکوموڈیٹ کرتا تھا کسی جگہ پہ، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کر لیتا تھا، فیسلٹیز لاتا تھا، تو اس سے کہا کہ بھائی یہ گروپ کرپٹ ہے، تم اس کو فیسیلیٹی دیتے ہو، اس نے کہا اگر میں نہیں دوں گا تو بازار میں کوئی اور دے دے گا، اس لیے میں دے دیتا ہوں، چار پیسے کماؤں گا اس سے، پھر کہیں اور اچھے کارے خیر میں خرچ کر دوں گا، اچھا اگر ساری برائیوں کو اسی طریقے سے قبول کرنا شروع کریں پھر کیا ہوگا، کوئی مقابلہ کرنے والا ہے ہی نہیں، پھر کچھ بچا ہی نہیں ہے، مثلا میں کہوں گا میں یہ برائی اس لیے کر رہا ہوں کہ معاشرے میں سب کر رہے ہیں اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، تو لڑے گا کون پھر، اور مجھے تو صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر اہل بیت کے چاہنے والے بھی نہیں لڑ رہے تو پھر کسی میں لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، میں عبید اللہ ابن زیاد کے چاہنے والے سے سمجھوں گا وہ نفس پرستی سے لڑیں گے، امیر شام کے ماننے والے سے کہوں گا کہ وہ نفس پرستی سے لڑیں گے، یا امیر المومنین کے چاہنے والوں سے یہ توقع ہوگی کہ وہ نفس پرستی سے لڑیں گے، امیر المومنین کے چاہنے والوں نے لڑنا ہے، آپ نے لڑنا ہے،
احسان محترم لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک دو مثالیں اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک نفس پرستی کا وہ مقابلہ ہے جو امیر المومنین کی جیسی ہستی نے کیا ہے. میں قبول کر رہا ہوں ہم سب شریک ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. شاید وہ ماحول ہی کچھ اور تھا، ماحول ہی کچھ اور تھا. یعنی میں اتنا تو مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیول پر جا کر مقابلہ آئمہ نے بھی نہیں کیا. پھر بات کیا آئمہ نے بھی نہیں کیا، کس لیول پر؟ ذرا ایک روایت دیکھیے گا. ہمارے پاس ایک صحیح روایت موجود ہے، لوگ قبول کرتے ہیں اس روایت کو. اس روایت میں لکھا ہے کہ امیر المومنین کے پاس روٹیاں جو ہوتی تھیں وہ اپنی کسٹڈی میں رکھتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی چاہے کہ اس روٹی کو اور اچھا بنانے کی کوشش کرے تو وہ نہ کر سکے. کہتے تھے جو میرے کھانے کا ہے وہ ایسا ہی رہنا چاہیے. سخت کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ کھانا جو دوسرے نہیں کھا سکتے تھے وہ امیر المومنین کھاتے تھے. اور عالم یہ تھا کہ جو جائیداد امیر المومنین نے مسلمانوں پر وقف کی تھی اس سے ہزاروں لوگوں کا کھانا بنتا تھا جو امیر المومنین کے کھانے سے کہیں بہتر تھا. امیر المومنین وہ بھی نہیں کھاتے تھے جو مسلمانوں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، ان کے دسترخوان پہ بچتا تھا، اپنا کھانا علیحدہ رکھتے تھے جو انتہائی سخت تھا. یہ وہ مقابلہ ہے جو کسی نے نہیں کیا ہے، ہم بھی نہیں کر سکیں گے. جو کہ دو روٹیاں علیحدہ ہوں وہ صرف علی کی ہوں اور باقی سب کے لیے گندم اور چاول تیار ہو رہا ہو، میں تصور میں بھی نہیں لا رہا کہ میں کروں گا یا آپ کریں گے. یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکیں گے. کچھ امیر المومنین کے کردار میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے بس کی نہیں ہیں، کوئی نہیں کرے گا، ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے فلاں امیر المومنین کے صحابی نے کہا کہ میں نے کون سا ایسا کام کیا جو آپ نہیں کرتے، اگر میں سخت لباس پہنتا ہوں تو آپ اس سے زیادہ سخت لباس پہنتے ہیں، اگر میں سوکھی روٹی کھاتا ہوں تو آپ اس سے زیادہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، کیوں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چھوڑ دوں؟ مولانا فرمایا میں امام ہوں، تم امام نہیں ہو. میں امام ہوں، امام ہونے کے ناطے سختی اٹھاتا ہوں، تم عام آدمی ہو، اتنی سختی تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. ان سب کو چھوڑو جو زندگی کا طریقہ ویسے گزارو، ہم سے مطلوب بھی نہیں ہے، ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کی گئی ہے. بس اگر میں اور آپ وہ نہیں کر سکتے جو امیر المومنین نے کیا اور ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، تو پھر اگر آپ 100 نہیں کر سکتے تو بھائی ایک کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نیچے لا کر کسی لیول پہ تو کر لو. وہ نہیں کر سکتے اس کا آدھا ہو سکتا ہے، آدھا نہیں ہو سکتا 1/4 ہو سکتا ہے، کوئی تو لیول رہے. اگر ہم بھی وہ سب کرنے لگیں جو سارے اہل دنیا کر رہے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ پھر امیر المومنین کی قیادت کا نام نعرہ کیوں لگایا ہم نے؟ احسان محترم یقین فرمائیے اس وقت چیلنج یہ ہے، آپ بہت کم دیکھیں گے میں آپ سے کہوں گا نماز پڑھیں. مجھے پتا ہے چیلنج یہ نہیں ہے، یہ آپ پڑھ لیں گے، یہ لیول گزر چکا. خدا طول حیات دے اور مزید صحت و سلامتی دے مولانا صادق حسن صاحب کو، انہوں نے وہ مرحلہ گزارا ہے کہ جب ہماری کمیونٹیز میں نماز نہیں تھی اور انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھوائی ہے، قیامت دکھا دکھا کے، موت دکھا دکھا کے نماز پڑھوائی. جب ہمارے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھیں اور انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ داڑیاں رکھوائی ہیں، وہ مرحلہ وہ تھا. اب اگر میں وہی مرحلہ دوبارہ دہراؤں نا تو بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچے کو آپ 30 سال سے کلاس 5 پڑھا رہے ہیں، اب اگلے مرحلے میں جائیں آپ. یہ تو کر لیا آپ نے، خدا جزائے خیر دے اور اس کو بھی دے جس نے سکھایا ہے، اب اگلے مرحلے میں داخل ہوں. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب ظلم سے بھی لڑو، اب نفس پرستی سے بھی لڑو، اب دنیا کے ناانصافیوں سے بھی لڑو، اب اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤ. آپ کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور اگر آپ کہیں نہیں ہمیں وہی پہلا والا مرحلہ عزیز ہے، تو پھر میں ایک اور بات کہوں گا، پھر امام عدل کا ساتھ کس نے دینا ہے؟ اگر میں کہوں کہ نہیں میں اگلے مرحلے میں نہیں جانا چاہتا، میں وہی کلاس 5 میں بیٹھوں گا، تو وہ جو تشریف لائیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو ظلم سے نہیں لڑیں گے کیا؟ تو اگر میں اور آپ ظلم سے نہیں لڑیں گے تو پھر ان کا ساتھ کون دے گا؟ پھر کہ میں یہ جواب دوں کہ میں نے مولا میں نماز پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، مستحب روزے رکھوں گا، مستحب نمازیں پڑھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، ظلم سے لڑنے کے لیے آپ کہیں اور سے لے جائیے. کوئی بندے خدا نے مجھ سے کہا مذاق میں گال بتا، اس نے کہا بھائی ہم فلاں کمیونٹی کے ہیں، ہم سے چندہ مانگ لو، ہم سے تلوار نہ مانگو. نہیں، آپ ہی نے کرنا ہے، آپ ہی نے چندہ دینا ہے، آپ ہی نے جان بھی دینی ہے. اور میں خوشخبری دوں، پتہ نہیں کچھ کے لیے خوشخبری نہ ہو، آپ کے جوانوں کے اندر میں جان دینے والے بچے بہت آسانی سے دیکھ رہا ہوں. آپ کے جوانوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے جوانوں کے اندر جان دینے کا جذبہ بہت آ گیا ہے. یہ کامیابی ہے، یہ کمیونٹی اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہی ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ کیا، دوسرے مرحلے میں یہ کیا، اب تیسرے مرحلے کے اندر ہمارے وہ جوان بن رہے ہیں جو جان دینا چاہتے ہیں. اور جب ہماری قوم اس لیول پہ پہنچ جائے گی نا، جب ہمارا بچہ جان دینے کی طلب کر رہا ہوگا، پھر ہم امام کی نصرت کے لیے بالکل تیار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جب ہمارے جوانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں امام چاہیے. ہم ہمیشہ اس جنگ کے اندر بلائے جاتے رہیں گے. جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہو رہا تھا تو سب کے سامنے مقابلہ کیا تھا؟ جس کو دنیا چاہیے وہ گھر میں رہے، جس کو اہل بیت چاہیے وہ مقابلے کے لیے آئے. جب کربلا ہوئی تو مقابلہ کیا تھا؟ مقابلہ یہ نہیں تھا کہ نماز کون پڑھے گا، روزہ کون رکھے گا، نہیں، وہ تو ہو چکا. جب کربلا ہوئی تو مقابلہ یہ تھا جس کو اہل بیت کی نصرت کرنی ہے وہ کربلا پہنچے. جان بچے گی یا جان جائے گی؟ بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، قطعاً جائے گی. ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ پیسے کی نہیں ہے، ڈیمانڈ اسلحے کی نہیں ہے، ڈیمانڈ صرف یہ ہے جان دیتے ہو میدان میں آؤ. وقت کے امام تشریف لائیں گے، بخدا عرض کر رہا ہوں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے اپنی طالب علمی سے، ڈیمانڈ پیسے کی نہیں ہے، ڈیمانڈ حتیٰ اسلحے کی بھی نہیں ہے، ڈیمانڈ جان کی ہے. جس میں جان دینے کی طاقت ہے سامنے آئے، اور جان دینے کو وہی آئے گا جو نفس پرستی سے بچے گا. نفس پرست آدمی جان نہیں دے گا، نفس پرست آدمی جان بچانے کی کوشش کرے گا. آپ کچھ چیزوں میں اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹیسٹ کریں. ہم لوگوں کی کربلا نہیں ہے. میں معمولاً اپنے لیے سوچتا ہوں، مثلا میں 61 ہجرا میں پیدا نہیں ہوا، میں آج پیدا ہوا ہوں 1430 میں مثال کے طور پر. اب میرے لیے کربلا کہاں ہے؟ ابھی امام بھی تشریف نہیں لائے کہ میں کہوں امام تشریف لائیں تو میرے لیے کربلا یہ ہو گئی. میرے لیے کربلا کہاں ہے؟ اور مجھے جزا کربلا کے اہل بیت کے آوان و انصار کی مل سکتی ہے. روایات نے ہمیں بتایا، کسی نے امام سے کہا مولا وہ کتنے خوش نصیب تھے جو کربلا میں تھے، انہوں نے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر شمشیر چلائی، ان کو امام کی ہمراہی مل گئی، ہمیں کیا ملا؟ ہمارے سامنے تو کربلا ہی نہیں ہے. فرمایا تم یہ کام کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا. کہا مولا وہی ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں تم کو وہی ثواب ملے گا. کیوں؟ ورنہ تمہاری کیا تقصیر؟ بھائی میں 61 ہجرا میں پیدا نہیں تھا، میری کیا تقصیر ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے نعوذ باللہ امام تشریف نہیں لائے، میری کیا تقصیر ہے؟ تو کیا خدا مجھے اس جگہ سے محروم کر دے گا؟ نہیں، محروم نہیں کرے گا. میری کربلا یہی ہے، میری اسی زندگی پر مجھے انعام ملے گا. کیا انعام ملنا ہے؟ وہ انعام جو اہل کربلا کو ملنا ہے. کیسے ملے گا؟ جب میں اس دنیا میں کامیابی لے کے دکھاؤں گا. ورنہ آپ خود تصور کرو میرا کیا ہوگا پھر. مثلا قیامت کے دن میں جو پاکستان کے اندر رہنے والا ہوں، قیامت کے دن کھڑا کیا جاؤں گا، کچھ لوگوں کو شفاعتیں مل رہی ہوں گی، پتہ چلے گا جتنے مڈل ایسٹ کے اندر رہنے والے ہیں سب کو شفاعتیں مل رہی ہیں، اور جو پاکستان کے رہنے والے ہیں ان سے کہا بھائی آپ لوگوں کا تو حساب کتاب علیحدہ ہے، چونکہ آپ لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، آپ لوگ تشریف لے جائیے یہاں سے. یہ تھوڑی ہوگا بھائی میں پاکستان میں پیدا ہوں یا یو کے میں پیدا ہوں یا چائنا میں پیدا ہوا ہوں، حساب تو وہی ہوگا. کیسے حساب ہوگا؟ اس سے کہا جائے گا جو تمہاری اپرچونیٹیز تھیں تم نے کیا کر کے دکھایا، یہ بتاؤ تم نے کیا قربانی دی. ابھی ہم لوگ کتنے، ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں امام تشریف لائیں گے نا ان کا ساتھ دیں گے. اچھا اگر تمہارے مرتے دم تک امام تشریف نہیں لائے پھر تمہارے پیسے کا کیا ہوگا؟ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. یہی کربلا ہے، یہیں سے کربلا کا راستہ نکلنا ہے. اسی وقت جو کچھ کر رہے ہیں اسی سے ہوگا. اس وقت جس ظالم کو دیکھا اس کی مخالفت کی تھی یا نہیں کی تھی, اس وقت جس مظلوم کو دیکھا اس کا ساتھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ابھی کرو. اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں ہمارے جوان بہت اچھے ہیں. جب لوگ ہم کم سے کم میرے سامنے دنیا کی دوسری قوموں کی تعریفیں کرتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں انہوں نے ہماری قوم کو نہیں پہچانا ابھی. ہماری قوم بہت اچھی قوم ہے, تمام تر ظاہری خرابیوں کے باوجود میں کہتا ہوں ہماری قوم اچھی قوم ہے. اس کو بتانے والے نہیں ہیں, اس کو سمجھانے والے نہیں ہیں, ورنہ قوم بہت اچھی قوم ہے. جہاں مصیبت میں آتی ہے یہ جان دینے کو تیار ہوتی ہے, اس کو صحیح سمجھانے کی دیر ہوتی ہے, اس کے سامنے ایگزامپلس کم ہیں, اس کے سامنے اچھے کام رکھنے والے کم ہیں, ورنہ یہ قوم سب کچھ کرنے کو تیار ہے. بحمد اللہ رب العالمین میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں تمام تر برائیوں کے باوجود جو معاشرے کے اندر ہے ہمارے جوان اچھے جوان ہیں. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے, نفس پرستی کا تھوڑا سا مقابلہ کریں, نفس پرستی سے لڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمارے سامنے چیلنجز کو لے کر آ رہا ہے. یہ مثلا سبط جعفر شہید ہوئے یہ کم چیلنج نہیں تھا, اس نے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا ایک دم سے, لوگوں کے دلوں کے اوپر غم آ گیا ایک دم سے. لیکن الحمدللہ رب العالمین خدا تعالیٰ نے ان کے جنازے کے اندر کیسی عظمت دکھائی. کتنی افواہیں پھیل رہی تھیں کہ جنازے میں دشمن یہ کرے گا دشمن وہ کرے گا, لوگ سمجھتے شاید جنازے میں لوگ نہیں آئیں گے. اور کل رات بھی میں عرض کر رہا تھا جنازے میں زیادہ لوگ آنا یہ بڑی بات نہیں ہے, جنازے میں جو گلے لگا لگا کے رو رہے تھے سبط جعفر کے لیے وہ بڑی بات تھی. لوگ غم احساس کر رہے تھے, خادم اہل بیت کا غم تھا. یہ اہل بیت کے نام کی تاثیر ہے. الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم اچھی قوم ہے. یہ خاص موقع پر جان دینا جانتی ہے, جوانوں کے اندر اچھی روح اٹھی ہے, نفس پرستی کا مقابلہ کریں. میں یہ عرض نہیں کروں گا ہمارے امتحان ختم ہو جائیں گے, نہیں, ہمارے امتحان بہت بڑھیں گے اور کبھی بھی امتحان ختم نہیں ہونے چاہیے. اگر امتحان ختم ہو گئے اس کا مطلب ہے ہماری ترقی ختم ہو گئی ہے, ہماری کامیابی ختم ہو گئی ہے. کسی نے کہا سبط جعفر شہید ہوئے مجھے بہت افسوس ہوا, میں کہا ہاں غم ہوا لیکن مجھے خوشی بھی ہوئی ہے, مجھے خوشی بھی ہوئی. اتنے بڑے آدمی کو شہادت سے کم بھی نہیں جانا چاہیے تھا, اس کا حق تھا کہ شہید ہوتا. اتنا بڑا اہل بیت کا خدمت گزار اگر بستر کے اوپر بیماریاں رگڑ بیماری میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا نا تو مجھے افسوس ہوتا کہ اتنا بڑا آدمی تھا اتنی چھوٹی سی موت مر گیا. اب فخر ہے, بڑا آدمی تھا بڑی موت مرا ہے, یہ فخر کی بات. الحمدللہ اہل بیت کے اتنے بڑے بڑے شاگرد ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, ان کے اچھے ماننے والے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں, اور ہم سب لوگ محتاج ہیں مقروض ہیں سیدہ کی قربانیوں سے. اس عظیم الشان خاندان نے جو قربانیاں دی ہیں ہم سب کو مقروض کر دیا. علامہ نقن صاحب مصائب پڑھا کرتے تھے, بہت کم مصائب پڑھتے تھے, مختصر مصائب پڑھتے تھے. کم کا مطلب یہ نہیں کہ شدت نہیں تھی, شدت تھی, مختصر پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں ایک دفعہ ان کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تھا, تھوڑے سے مصائب پڑے تھے مجھے بچپنے میں سمجھ میں نہیں آئے تھے, لیکن مجھے یاد ہے لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. دو جملے پڑے انہوں نے کہا کربلا کے اندر اہل بیت نے مقابلہ کیا اپنے دشمن کا, علی اکبر نے شمشیر چلائی, قاسم نے بھی شمشیر چلائی, عباس نے بھی شمشیر چلائی, یہ سب تو قبول ہے, زینب کی چادر گئی, یہ کیوں ہوا؟ امیر المومنین نے جنگے بدر جنگے احد جنگے حنین جنگے خندق سب میں شمشیر چلائی, یہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن سیدہ درو دیوار میں پس گئی. خدا یہ کیسا امتحان تھا, یہ بیوی نے کیسا امتحان دے دیا. کسی کے لیے کوئی حجت قیامت کے دن باقی نہیں رہے گی, یعنی قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکے گا میں اس مصیبت میں تھا لہذا میں نے حق کا ساتھ نہ دیا. کوئی جا کے سیدہ کو دیکھے, محسن کی جان جا چکی تھی, سیدہ علی کا ساتھ رہی تھی, جسم پہ زخم تھا,
روح مجروح تھی، بچے کی جان جا چکی تھی، عورت کے لیے کمزوری کسے کہتے ہیں، باپ سے یتیم ہوئی بھی تھی بیچاری، گھر میں دشمنوں کا حملہ تھا، بچے کی جان جا چکی تھی۔ اس وقت میں جب علی کو لے جانے لگے، علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا میں علی کا ساتھ دوں گی، اس لائن نے تازیانے مارنا شروع کیے، اتنے سیدہ کے ہاتھ پہ تازیانے مارے کہ ہاتھ پھول گیا، ورب ہوا، امیر المومنین کا ہاتھ چھوٹ گیا، امیر المومنین کو گھسیٹ کر گلیوں میں لے گئے، گلے میں رسی باندھی، سیدہ گلی میں بھی تشریف لائے، بلند آواز میں کہا اگر علی کو نہیں چھوڑا میں بال کھول کر رسول اللہ کی قبر میں جاؤں گی۔ امیر المومنین نے دیداری کہا بنت رسول صبر کرو، جو تمہارے باپ نے وصیت کی ہے صبر کر لو۔ سیدہ نے صبر کر لیا، سیدہ کے مصائب ختم نہیں ہوئے، وہ مصیبتوں جھیلنے والی معصوم معصوم ہستی ابھی مصائب کے اندر، مرثیے کے اندر ایک جملہ عرض ہوا، یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے، ہمارے پاس مورخ لکھتا ہے، کہتا ہے سیدہ جب بازار میں گئی تو جوان تھی، جب واپس آئی تو صحیح پاتی۔ نہیں معلوم یہ داستان کیا داستان ہے، کون سی سختیاں بیتی ہیں اس سیدہ طاہرہ کے اوپر، اس رسول اللہ کی بیٹی کے اوپر، کہ وہ خود پکار اٹھی ہے مجھے پر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہے، جو رات پر ٹوٹتی دنوں پر ٹوٹتی تو راتوں میں تبدیل ہوتے۔ میں کہوں گا ابھی سیدہ کی شہادت نہیں ہوئی ہے، ابھی دنیا کے اندر ہے، اب کچھ اور لمحے بھی آئیں گے، بس ایک لمحے کے لیے سوچنا، وہ وقت جب اس عیر کے گلے پر چوری چل رہی تھی، زینب یہاں سے دیکھ رہی تھی، کوئی اس ماں سے پوچھے اس کا دل کہاں ہے، ارے بچے کا ساتھ دے، یا اس اونچائی پر کھڑی بچی کا ساتھ دے۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تو جب آسا محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تو جو آسا محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار جو شہداء اسراء میں شہید ہو رہے ہیں بالاخص شہید سبط جعفر کو بلند ترین مقامات نصیب فرما، اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار تو جو آسا محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار دین کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، عظمت اہل بیت پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔